أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، النبي المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام على طيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أصحابه المنتجبين، أما بعد، فقد قال الإمام الحسين عليه السلام: ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناعى. صلى الله عليه
وسلم.
عزیزان محترم، گفتگو عزاداری سے متعلق ہے اور عزاداری کا یہ جو مفہوم ہے بہت ہی زیادہ وسیع ہے، اور پھر مختلف تفسیریں کرنے والوں نے حقیقت کربلا کو اس قدر پیچیدہ کر دیا ہے، اتنے آرا، اتنے نظریات عزاداری کے متعلق آ گئے ہیں کہ اب عزاداری کو سمجھنا اور سمجھانا ایک جہاد بن گیا ہے، عزاداری کو سمجھنا ایک مسئلہ ہو گیا ہے. اس کے لیے عزاداری کو کون نہیں جانتا ہے؟ سب جانتے ہیں، مگر حقیقت میں عزاداری ہے کس چیز کا نام؟ اس کے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے، کورس میں یہ مضمون داخل ہونے کی ضرورت ہے، یونیورسٹی میں پڑھانے کی ضرورت ہے کہ حقیقت میں عزاداری ہے کس چیز کا نام، عزاداری کہتے کسے ہیں، عزاداری کا آغاز کب ہوا، کیسے ہوا، کس نے کیا، کیوں کیا، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا ہدف کیا ہے، عزاداری اور تعزیہ داری میں کیا فرق ہے. یہ سارے وہ مسائل ہیں جو بہت ہی وسیع ہو جاتے ہیں، جسے ایک ایک کر کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ عزاداری میں بہت ساری چیزیں لوگوں نے اپنے سے داخل کر دی ہیں، کیونکہ عزاداری خواص سے نکل کے عوام کے ہاتھ میں پہنچ گئی ہے. اب عزاداری ایک عمومی رخ اختیار کر چکی ہے، تو ہر ایک نے اپنے اپنے زاویے سے عزاداری میں اضافے کیے ہیں. اب کون سی چیز حقیقت رکھتی ہے اور کون سی چیز اضافی ہے، اب اضافی جو چیزیں ہیں اس میں حلال چیزیں کون سی ہیں، حرام چیزیں کون سی ہیں، اسے ایک ایک کر کے الگ کرنا ضروری ہے، تاکہ حقیقت میں گوہر عزاداری جو ہے، حقیقت عزاداری جو ہے وہ سامنے آ سکے. اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا وقت دینا پڑے گا اور ہمارے اندر کچھ حوصلہ بھی ہونا چاہیے سننے کے لیے، اور ہم سننے کے لیے جب تک تیار نہ ہو سنانے والا نہیں سنا سکتا، جب تک کہ سامنے والے سننے کے لیے تیار نہ ہو. تو اس کے لیے ہمیں وقت دینا پڑے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اسی کے ساتھ ساتھ عزاداری کے ساتھ ساتھ، کیونکہ عزاداری کربلا سے متعلق ہے، تو جب تک خود کربلا سمجھ میں نہیں آئے گی ہمیں عزاداری بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی. اور یہ جو واقعہ ہے جو دیکھنے میں بہت مختصر ہے، لیکن اس کے اندر اتنی گہرائی پائی جاتی ہے، اس کی اتنی تفصیل ہے، اتنی تفسیریں ہیں، اس ایک واقعے کی ہزار تفسیریں ہیں. اور اصل میں یہ واقعہ ہے یا حادثہ ہے، کیا ہے، عموماً کہا تو جاتا ہے کہ یہ واقعہ ہے، لیکن پہلے تھوڑا سا ہم بررسی کریں کہ واقعہ کسے کہا جاتا ہے عموماً اور حادثہ کسے کہا جاتا ہے. واقعہ در حقیقت فطرت کی عادت کا نام ہے، جو چیز فطری طور پر رونما ہونے لگتی ہے اس کو ہم فلسفے کی زبان میں واقعہ کہتے ہیں، جو عموماً وقوع پذیر ہوتی ہے، جو فطرت کا لازمہ ہے، جو فطرت کی عادت ہے، ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے. جو چیز ہمیشہ ایک روال کے مطابق ہو اسے فلسفی زبان میں واقعہ کہا جاتا، وقع، واقع ہوا، وقعت. مثال کے طور پر بیج کا زمین میں بویا جانا یہ ایک واقعہ ہے، اور اس سے درخت کا رونما ہونا یہ بھی ایک واقعہ ہے، اور اس درخت کے پتوں کا حیوانوں کا چبا جانا یہ بھی ایک واقعہ ہے، اور یہ حیوان کا ذبح ہونا یہ بھی ایک واقعہ ہے. اس پر کوئی نیوز نہیں بنتی کہ پتوں کو درختوں نے کھا لیا، یہ تو واقعہ ہے، یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، یہ تو فطرت کا تقاضا ہے. فطرت اسی چیز کا نام ہے، فطرت کا تقاضا ہی یہ ہے کہ درختوں میں بے شمار پتے لگتے ہیں جو حیوانوں کی غذا شمار ہوتے ہیں، حیوان آتے ہیں اور ان پتوں کو چبا جاتے ہیں، اپنے جسم کا حصہ بناتے ہیں، اور یہ پتے غذا بن کر، خون بن کر حیوانوں کی رگوں میں دوڑتے ہیں اور ان کے جسم کا حصہ بن جاتے ہیں. یہ ایک واقعہ ہے، اور یہ واقعے پر کوئی افسوس نہیں کرتا. دیکھیے واقعے کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ واقعہ وہ ہوتا ہے، یعنی جس کو ہم واقعہ فلسفی زبان میں جس کو ہم واقعہ کہتے ہیں، جو فطرت کا تقاضا ہے، اسے لوگ سنتے ہیں لیکن اس پر افسوس نہیں کرتے، کیونکہ یہ وہی ہوا ہے جو ہوتا رہتا ہے، جس سے ہم آشنا ہیں، جو ہونا ہی چاہیے، ایسا ہی ہونا چاہیے. مثال کے طور پر زمین جامد ہے، جمادات میں اس کا شمار ہے، اس پر، اس کے سینے پر درختوں کا کھڑا ہونا یہ ایک واقعہ ہے. اگرچہ کہ زمین دب رہی ہے، زمین کے سینے پر ایک تناور درخت کو کھڑا کیا گیا ہے، ایک درخت نہیں ہزاروں درختوں کو کھڑا کیا گیا ہے جس سے زمین دب رہی ہے، لیکن کوئی زمین پر افسوس نہیں کرتا کہ زمین کی چھاتی پر اتنے درختوں کو کیوں اگا دیا تم نے، اس سے زمین پر بوجھ بن رہا ہے اور زمین دب رہی ہے، اس پر کوئی افسوس نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ طبیعت کا تقاضا ہے، اور خود زمین چاہتی ہے کہ وہ آباد رہے، اور اس کی کوک سے، اس کے رحم سے درخت اگے، یہ اس کی اولاد ہے، یہ اس کی بچے ہیں، جس سے اس کی زندگی ہے، جس سے اس کا نام باقی رہنے والا ہے. کبھی بھی اسے افسوس نہیں ہوگا کہ زمین کا رس نچوڑا جا رہا ہے اور درختوں کے وجود کا حصہ بن رہا ہے، اور زمین کا لہو پی کر، زمین کا لہو پی کر درخت تناور درخت بن رہا ہے، ایک سایہ دار درخت میں تبدیل ہو رہا ہے، اس میں کوئی افسوس نہیں کرے گا. لیکن اسی طرح سے آپ آگے بڑھیے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو مثال دی، یہ جو درخت ہے اس پر ہزاروں پتے لگ رہے ہیں، حیوان آ کے اسے چبا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اس کے پھل کو کھا رہے ہیں، تو کوئی افسوس نہیں کر رہا ہے. اور پھر یہی حیوان جس کو ہزاروں کی تعداد میں ذبح کیا جا رہا ہے، تو کوئی افسوس نہیں ہو رہا ہے. اور جو افسوس کرتے ہیں انہیں بیوقوف کہا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ جانوروں کو ذبح نہیں کریں گے تو ایسے بھی مر جائیں گے، اور جب مر جائیں گے تو مردار کہا جائے گا، اور ان کا گوشت کسی قابل نہیں ہوگا، وہ کھانے کے لائق نہیں ہوگا. آج جو بات کی جا رہی ہے، جو حیوانوں کے طرفدار لوگ جو کھڑے ہوئے ہیں، بالخصوص ہندوستان میں, اور کہہ رہے ہیں گائے کو ذبح نہیں کرنا چاہیے. اور اگر گائے کو ذبح, اگر آپ کو گائے سے محبت ہے تو کہیے ذبح کر دو, اس لیے کہ یوں ہی مر جائے گی, اور مر جائے گی تو مردہ ہو جائے گی, اور مردہ کو کوئی پوچھے گا نہیں, اس کا گوشت کوئی کھائے گا نہیں, کوئی انسان کے جسم کا حصہ نہیں بنے گا, تو حیوانوں کو معراج نہیں ملے گی. حیوانوں کو معراج اس وقت ملتی ہے جب وہ انسان کے جسم کا حصہ بن جاتے ہیں, جب انہیں ترقی ملتی ہے, جب انہیں حیات ملتی ہے. یہ ایک الگ عنوان ہے, پھر کبھی یہ بحث اگر چھڑے گی, لیکن فی الحال آپ یہ سمجھیں کہ یہ سب واقعہ رونما ہو رہا ہے نا. کیا یہ اخبار میں چھپتا ہے کہ آج ہزاروں حیوانوں کا قتل کر دیا گیا, ان کو ذبح کر دیا گیا, اور انسانوں نے اس کا گوشت جو ہے کھا لیا, اتنے جانور ذبح کر دیے گئے, آج اس ملک میں اتنے جانور ذبح ہوئے, آج اس ملک میں اتنے جانور ذبح ہوئے, یہ کوئی نیوز بنتی ہے, یہ کوئی خبر ہے؟ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ واقعہ ہے. اسی طرح سے اب کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیونکہ ایک سے بڑی ایک مخلوق, چھوٹی مخلوق بڑی مخلوق پر فدا ہو رہی ہے, اس لیے یہ واقعہ بن رہا ہے. اگر آپ کسی کو الٹ دیں تو پھر یہی واقعہ حادثہ بن جائے گا, اور اخبارات کی نیوز بن جائے گی, اخبارات کی سرخیاں بن جائیں گی. اس کو آپ پلٹ کے دیکھیے. اب زمین کے زلزلے سے ہزاروں درخت گر گئے خدا نہ خواستہ, تو کیا کہا جائے گا کہ یہ حادثہ ہے؟ اتنے درخت گر گئے. اور اسی طرح سے اگر کہا جائے گا کہ درختوں کے گرنے سے حیوان کی موت ہو گئی, پھر یہ حادثہ بن جائے گا کہ کتنے جانور مر گئے درختوں کے گر جانے سے. کیوں؟ اس لیے کہ جانور بڑی مخلوق ہے. بڑی مخلوق جب چھوٹی مخلوق کی وجہ سے مر جاتی ہے اور فنا ہو جاتی ہے تو اس پر افسوس کیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک حادثہ ہے, واقعہ نہیں ہے. یعنی یہ فطرت کا تقاضا نہیں ہے بلکہ فطرت کے خلاف ہے. فطرت یہ کہتی ہے کہ چھوٹی مخلوق بڑی مخلوق پر فدا ہو جائے, یہ فطرت کا تقاضا ہے, فطرت یہی چاہتی ہے. لیکن اس کے برعکس ہوگا تو یہ حادثہ کہلائے گا. انسانوں کا جانوروں کو ذبح کر دینا یہ واقعہ ہوگا, لیکن اگر جانوروں کے ذریعے سے اگر انسان کھایا جائے تو یہ حادثہ ہو جائے گا. اگر یہ کہا جائے کہ ایک بھیڑیے نے انسان کو ضربہ پہنچایا, انسان کو کھا گیا, انسان کا خون چوس لیا, تو کہا جائے گا کہ یہ حادثہ ہے, اس پر افسوس ہوگا, اس پر لوگوں کو صدمہ پہنچے گا, یہ اخبارات کی سرخی بنے گی کہ ایسا کیسے ہو گیا کہ بھیڑیوں نے شہر میں گھس کر ہزاروں انسانوں کا مثال کے طور پر قتل عام کر دیا, اور ہزاروں لوگوں. ایسا تو نہیں ہوتا ہے. ایک حیوان ایک بھیڑیا اتنے لوگوں کو نہیں مارتا ہے, جب انسان بھیڑیا بن جاتا ہے تو کئی ہزار آدمیوں کا قتل عام کر دیتا ہے. تو اسی طرح سے یہ ایک واقعہ ہے, اس کے جب برعکس ہو جاتا ہے تو یہی واقعہ حادثے میں تبدیل ہو جاتا ہے. حادثہ جو ہوتا ہے وہ بہت کم واقع ہوتا ہے, واقعہ ہمیشہ ہوتا رہتا ہے. اس وقت واقعات رونما ہو رہے ہیں, ہوتے رہتے ہیں, ہوتے رہیں گے, لیکن حادثے کبھی کبھی ہوتے ہیں. اور حادثہ اصل میں زیادہ بھی ہوں تو ہونا نہیں چاہیے حادثے کو. اصل حادثہ رونما نہیں ہونا چاہیے, ہو جاتا ہے تو افسوس ہوتا ہے کہ یہ ایسا ہونا چاہیے کہ حیوان انسانوں کو کھا جائے, یہ ہونا چاہیے؟ ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اور حیوانوں پر درخت گر جائے, حیوان مر جائے, یہ ہونا چاہیے؟ ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اور زمین کے زلزلے سے یہ درخت منہدم ہو جائے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ حادثہ ہوگا. تو اب اس تناظر میں ہم دیکھیں کہ کربلا واقعہ ہے یا کربلا حادثہ ہے. کربلا واقعہ ہے یا کربلا حادثہ ہے؟ اگر ہم کہیں کہ کربلا واقعہ ہے تو پھر واقعے پر افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. طرح سے بعض لوگوں نے آپ نے روایات میں سنا ہوگا چوتھے امام سے کہا کہ یہ تو واقعہ ہے, تو کربلا ایک واقعہ ہے, یہ تو ہو چکا, ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے, شہادت تو آپ کے گھرانے کی میراث ہے, آپ تو شہید ہی ہوتے ہیں, لوگ آپ کو شہید کرتے رہتے ہیں, اس سے پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے, آپ کے بابا کے ساتھ ایسا پہلا حادثہ نہیں ہوا ہے, یہ تو آپ کے دادا کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا, اس سے پہلے بھی ایسے ہی ہوا, یہ تو ایک واقعہ ہے. لیکن امام نے نہیں کہا کہ یہ واقعہ ہے, اس کو روک دیا, نہ یہ واقعہ ہے ایسا جیسا کہ ہم نے فلسفے کی زبان میں جس کو واقعہ کہا, ایسا واقعہ کربلا نہیں ہے, ہونا ایسا نہیں چاہیے, کیونکہ انسان اپنے سے بڑی والی مخلوق کی اگر فدا ہو جائے تو واقعہ ہے, اور بڑی مخلوق کے حوالے نہ ہو بلکہ بھیڑیوں نے اگر انسان کو قتل کر دیا تو یہ حادثہ ہے. اگر ہم اس زاویے سے دیکھیں تو کربلا حادثہ ہوگا کہ حیوانوں نے گھیر کے انسان کو قتل کر دیا تو یہ حادثہ ہے, اور ایک زاویے سے دیکھیں تو پھر کربلا واقعے کے زمرے میں بھی آتا ہے. وہ اس طریقے سے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور اسلام پر فدیہ بن گئے, اسلام کے حوالے کر دیا, قرآن کے حوالے کر دیا, اللہ کے حوالے کر دیا, تو اس طرح سے یہ واقعہ ہے. لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ کربلا نہ واقعات میں آتا ہے نہ کربلا حادثات میں آتا ہے, بلکہ کربلا معجزات کی فہرست میں ہے. کہ کربلا کو اگر معجزہ کہا جائے تو بہتر ہے کہ کربلا کو حادثہ کہا جائے یا کربلا کو واقعہ سمجھا جائے, اس لیے کہ واقعہ کربلا ہر واقعے کی طرح نہیں ہے کہ واقعہ کہا جائے, اور کربلا کا حادثہ ہر حادثے کی طرح نہیں ہے کہ جسے حادثہ کہا جائے, بلکہ ایسا حادثہ ہے کہ ایسا حادثہ کبھی دنیا میں رونما نہیں ہوا, اور ایسا واقعہ ہے کہ جیسا واقعہ دنیا میں رونما نہیں ہوا. تو اس کے لیے کہا جائے گا کہ کربلا نہ واقعہ ہے نہ حادثہ ہے بلکہ کربلا معجزہ. سلوات پڑھے محمد والا. جس طرح کی بحث خود قرآن مجید میں آپ کرتے ہیں, جب ابتدائی تفسیر میں اگر آپ مطالعہ کریں گے تو یہ بحثیں آئیں گی قرآن مجید کے تعلق سے, کہ قرآن نثر ہے یا قرآن نظم ہے, قرآن نظم کی کتاب ہے یا قرآن نثر کی کتاب ہے, کتاب نثر ہے جس طرح سے عام کتابیں لکھی جاتی ہیں نثری کتابیں, ویسا ہے کربلا کا ادب, یعنی قرآن کا ادب جو ہے ادب قرآنی, قرآن ادب کا بھی تو معجزہ ہے, یہ ادب کا جو معجزہ ہے تو ادب یا نثر کہلاتا ہے یا نظم کہلاتا ہے, دو صنفیں ہیں, صنف نثر ہے صنف نظم ہے, تو قرآن کو آپ نظم کہیں گے یا نثر کہیں گے؟ تو بعض نے کہا کہ قرآن نثر ہے, جب بات نثر کی آتی ہے تو پھر نظم قرآن سامنے آتا ہے, الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان, یہ انداز جو ہے وہ نظم کا انداز ہے, تو کہیں پر نظم نظر آتا ہے کہیں پہ نثر نظر آتا ہے, نثر میں نظم نظر آتا ہے, نظم میں دیکھا جائے تو نثر نظر آتا ہے, نہ فیصلہ انسان نہیں کر سکتا کہ یہ نظم ہے کہ نثر ہے. تو یہ قرآن مجید جس طرح سے نہ نثر کی کتاب ہے نہ نظم کی کتاب ہے بلکہ قرآن معجزہ ہے, قرآن معجزہ ہے, تو جس طرح سے ہم قرآن کو معجزہ کہیں گے, یعنی معجزہ وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے جو نشانی بھیجی جاتی ہے اس نشانی کا نام معجزہ ہے, جو بشر کی طرف سے نہیں پیش کیا جا سکتا ہے, بشر جس چیز سے عاجز ہو اس کا نام معجزہ ہے. تو کربلا بھی قرآن کی طرح ہے, کربلا قرآن ہے, جس طرح سے قرآن اللہ کا کلام ہے اسی طرح سے کربلا بھی قرآن عمل ہے, حسین قرآن ناطق ہے, تو جہاں سے قرآن آیا ہے وہیں سے حسین بھی آئے ہیں. اور اگر قرآن اگر قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا ہے تو حسین صلب مصطفیٰ میں نازل ہوئے ہیں. حسین بھی نازل ہوئے ہیں, قرآن بھی نازل ہوا ہے. قرآن قلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا. اور حسین علیہ السلام صلب نبی کریم میں نازل ہوئے, اسی لیے حسین پشت نبی پہ نظر آئے. یہ جو پشت نبی پہ نظر آ رہے ہیں یہ گویا امام حسین کو مصطفیٰ سے ایسا ربط ہے کہ مصطفیٰ جس حالت میں بھی ہو حسین مصطفیٰ سے جدا نہیں ہو سکتے. جس طرح سے قرآن کو مصطفیٰ سے الگ نہیں کیا جا سکتا, اسی طرح سے حسین کو مصطفیٰ سے الگ نہیں کیا جا سکتا. حسین منی وانا من الحسین, کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے.
نعرہ تکبیر
اللہ اکبر,
نعرہ رسالت
یا رسول اللہ,
نعرہ حیدری
یا علی,
محمد والے محمد صلوات
محمد. عزیزان گرامی, جس طرح سے قرآن مجید کی تفسیریں بیان ہوئی ہیں, تحلیل ہوئی ہے, اسی طرح سے کربلا کی بھی 1400 برس سے تفسیریں کی جا رہی ہیں, تحلیلیں کی جا رہی ہیں. جس طرح سے قرآن مجید میں لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ قرآن مجید میں تحریف ہوئی ہے, تو قرآن مجید کو تو محرف نہیں کر سکے, اور یہ چاہتے ہیں کہ تفسیر میں تحریف کر دیں. اصل مت میں تو یہ تحریف نہیں کر سکتے ہیں, اسی طرح سے حقیقت کربلا کو محرف تو نہیں کر سکتے, بلکہ متن کربلا تو باقی رہے گا, اس کی تفسیر میں لوگوں نے اتنی بدعتیں ایجاد کر دی, اتنی خرافات ایجاد کر دی, اتنے رسم و رواج شامل کر دیے کہ حقیقت کربلا کو مخدوش کرنے کی کوشش کی. حقیقت کربلا پہ اتنے پردے ڈالے گئے تاکہ کربلا واضح نہ ہو سکے. اب کربلا کے تعلق سے بعض نے کہا کہ کربلا جو ہے بزم ہے, بعض نے کہا کربلا رسم ہے. تو اس کا جواب دیا گیا تھا کہ کربلا نہ بزم کا نام ہے نہ کربلا رسم کا نام ہے, کربلا تو رسم کا نام ہے, کربلا تو مسلسل جدوجہد کا نام ہے, کربلا زندگی کا نام ہے, زندگی حرکت کا نام ہے. رک جائے تو حیات نہیں ہے, جو مشن رک جائے وہ مردہ ہے. کربلا زندہ معجزہ ہے, یعنی کربلا مسلسل حرکت میں رہنے والی حقیقت کا نام ہے. کربلا پہ جمود تاری نہیں ہو سکتا, کربلا ایک جامد شے کا نام نہیں ہے کہ کربلا گزر چکی ہے اس کو یاد رکھنے کا نام عزاداری ہے. عزاداری وہ نہیں ہے کہ ایک مردہ واقعے کی پرستش کا نام عزاداری نہیں ہے, بلکہ عزاداری ایک زندہ حقیقت کا نام ہے. تو عزاداری مسلسل ہونا ہے, جب تک کربلا باقی رہے گی عزاداری باقی رہے گی. کربلا مٹ نہیں سکتی, کربلا رک نہیں سکتی. جب کربلا نہیں رک سکتی تو پھر عزاداری بھی نہیں رک سکتی. لوگوں نے کہا کہ واقعی کربلا کو گزرے ہوئے 1400 برس ہو گئے, اب کیا عزاداری کر رہے ہو, اب کیا زیادہ نہیں کر رہے, اب کیوں رو رہے ہو. ہر سال ایسا روتے ہیں کہ جیسے اسی سال شہادت ہوئی ہو یا پہلا سال ہو. لوگوں کو تعجب اس بات پہ ہو رہا ہے کہ یہ کیسی قوم ہے کہ یہ اسی طرح سے ان کے آنسو تھمتے نہیں ہیں, یہ ایسے ہی روتے ہیں جیسے کسی تازہ لاشے پہ رو رہے ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی دنیا کو کربلا سمجھ میں نہیں آئی کہ کربلا ہے کیا. شہادت حسین ہر سال یہ خون تازہ ہوتا ہے, سال نہیں بلکہ ہر روز, اس لیے کہ کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا, اس لیے کہ ہر روز عاشور ہے. اور ہر روز عاشور کب سے ہے؟ عاشور سے پہلے بھی عاشور تھا، لیکن عاشور کے بعد عاشور اور گہرا ہوتا چلا گیا، اور یہ عاشور کا دن اس وقت تک باقی رہے گا جب تک دن باقی رہے گا، جب تک شب و روز باقی رہیں گے، جب تک زمین باقی رہے گی عزاداری ختم نہیں ہو سکتی۔ عزاداری ایک حیات کا حصہ ہے، زندگی کا حصہ ہے۔ تو کربلا زندہ معجزہ ہے، کربلا ختم نہیں ہوئی، کربلا مٹی نہیں ہے، ایک حصہ پارینہ نہیں ہے، اس وقت موجود ہے کربلا۔ جس طرح سے قرآن نازل ہو کے ختم نہیں ہو گئی کہ مخاطبین کو حضور نے سنا دیا اب قرآن بند ہو گئی، تو قرآن، بعض لوگوں نے کہا کہ قرآن تو مخاطبین کے لیے نازل ہوئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا، جو لوگ اس وقت موجود تھے ان کے لیے قرآن نازل ہوئی تھی، اب قرآن کس کے لیے؟ اس زمانے میں نازل ہوئی تھی اس زمانے کے لوگوں کے لیے۔ بعض نے کہا یہ عربی میں نازل ہوئی ہے عربوں کے لیے، عجم سے اس کا کیا تعلق ہے؟ یعنی قرآن مجید کو جس طرح سے محدود کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اسی طرح سے کربلا کو محدود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کربلا تو سن 61 ہجری کا واقعہ ہے، جو 61 ہجری میں ختم ہو گیا، اس کے بعد پھر کربلا کا غم منانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کے لیے ائمہ علیہ السلام نے کہا کہ کربلا ختم، 34 سال تک اور 40 سال تک جب تک امام زین العابدین زندہ رہے مسلسل گریا کرتے رہے، مسلسل عزاداری کرتے رہے، ہر روز روتے رہے، ہر روز گریا کرتے رہے، یہ سمجھانے کے لیے کہ جب تک گریا باقی رہے گا ہدایت کا مشن باقی رہے گا، حسین ابن علی کا مقصد باقی رہے گا۔ اس کے لیے ائمہ علیہ السلام نے کہا کہ عزاداری کو زندہ رکھو۔ عزاداری کو ائمہ نے زندہ رکھا ہے، اور عزاداری کا پیغام، عزاداری کا رواج، عزاداری کی بنیاد، جیسا کہ اس مضمون سے ظاہر ہے، یہ نہضت زینبی ہے، یعنی امام زین العابدین اور زینب کبریٰ کی تحریک کا نام عزاداری ہے، عزاداری انہوں نے قائم کی۔ اب ان سے پوچھیں کہ عزاداری کیسے کرنی چاہیے، کیونکہ بانی عزا وہ ہے، بانی عزا ہم نہیں ہیں، ہم جیسے چاہیں ویسے عزاداری نہیں کر سکتے ہیں، عزاداری ہماری میراث نہیں ہے، یہ تو اہل بیت کی میراث ہے۔ وارث غم وہ ہیں، ان سے پوچھیں کہ کیسے کی جائے گی عزاداری۔ اب اس کے بہت سارے ابواب ہے عزیزان گرامی، ہم پہلے عزاداری کی نعمت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ عزاداری ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور جو ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے، ہمیں شامل جو کیا گیا ہے عزاداری میں کہ آپ بھی کر سکتے ہیں عزاداری، یہ اجازت ہے ان کی طرف سے۔ اگر وہ کہتے کہ ہمارے بابا کا غم ہے، تم منانے والے کون ہیں اور تمہیں اجازت نہیں ہے منانے کی، یہ ہمارے ہی خاندان کی میراث ہے، ہمارے ہی گھر میں یہ چیز جاری رہے گی اور ہمارے خاندان میں باقی رہے گی، کسی کو اجازت نہیں ہے عزاداری کی، تو کیا آپ عزاداری کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کے وارث غم ہم نہیں ہیں، وارث غم وقت کا امام ہوتا ہے، وقت کا امام ہوتا ہے۔ یہ عزاداری ان کی اپنی ہے، اپنے گھر کی عزاداری ہے، انہوں نے ہم کو شامل کیا ہے اور یہ اجازت دی ہے کہ تم بھی یہ غم منا سکتے ہو، یہ اجازت بہت بڑی بات ہے۔ یہ انہوں نے سارے انسانوں کے حوالے کیا ہے کہ جو انسان بھی چاہتا ہے وہ عزاداری کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اصل میں اللہ کی امانت ہے، جیسے قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی امانت ہے۔ اللہ نے کہا کہ اس قرآن کو تم سب پڑھ سکتے ہو، یہ ہدایت ہے سارے انسانوں کے لیے، سارے انسانوں کو پیش کیا جا سکتا ہے اور اس کی ہدایت سے زمین آسمان سبھی مستفید ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کربلا ہے، غمِ کربلا پوری کائنات کے لیے ہے، کہ پتھر کہوں یزید کو توہین سنگ ہے، پتھر کہوں یزید کو توہین سنگ ہے، کیونکہ غم حسین میں پتھر بھی روئے ہیں، آسمانوں نے گریا کیا ہے، زمین نے گریا کیا ہے، درختوں نے گریا کیا ہے، ہواؤں اور فضاؤں نے گریا کیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی امانت ہے، حسین اللہ کی امانت ہے، امام حسین حجت خدا ہے، وَلَوْلَ الْحُجَّةُ لَسَاخَتِ الْأَرْضُ بِأَهْلِهَا، اگر حجت خدا روئے زمین پر نہ ہو تو زمین اپنے اہل کے ساتھ دفن ہو جائے۔ تو حجت خدا کی شہادت، حجت خدا کا قتل، حجت خدا کو غضبناک کرنا، کائنات کی بنیادوں کو ہلانے کے وہ موجب ہیں۔ آپ نے اللہ کو ناراض نہیں کیا، کائنات کو ناراض کر دیا، کیونکہ کائنات کی توجہ ذات ربوبیت کی طرف ہے، اس سے یعنی حیات کا منبع ذات ربوبیت ہے، وہاں سے حیات ملتی ہے، تو اب جو بھی با حیات ہے وہ الحی القیوم سے رشتہ قائم ہونے کی بنیاد پر حی ہے۔ کائنات کی ہر چیز اگر زندہ ہے تو الحیات سے مربوط ہونے کی وجہ سے، جو شے بھی موجود ہے وہ الوجود سے رشتے کی بنیاد پر ہے، اگر الوجود سے رشتہ موجودات کا ٹوٹ جائے تو کوئی موجود موجود نہیں رہے گا، ہر موجود عدم کی آغوش میں دم توڑ دے گا، اس لیے کہ موجود کی بقا وجود کی وجہ سے، وجود سے رشتے کی بنیاد پر ہے۔ اگر جو شے بھی با حیات ہے اس کا رشتہ حیات سے جڑا ہوا ہے، جب حیات سے جڑا ہوا ہے تو جیسے جیسے حیات ملے گی تو وہ با حیات رہیں گے، رشتہ حیات منقطع ہو جائے تو حیات ختم ہو جائے گی۔ تو اسی طرح سے اس کی توجہ ذات ربوبیت کی طرف ہے، کائنات کی ہر شے کی۔ اب اگر اللہ کو غضبناک کیا جاتا ہے، اللہ کو اگر غضبناک کیا جاتا ہے تو اللہ کی ساری مخلوق کو غضبناک کیا جا رہا ہے۔ جب اللہ غضبناک ہوتا ہے تو کوئی بندہ خدا ایسا ہے کہ جس پر اللہ لعنت بھیجے اور آپ اس پر درود بھیجے، ایسا ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا ہر بندہ اللہ کا تابع ہے، وہ وہی کرے گا جو اللہ چاہے گا، وہ اللہ کی مرضی کے بغیر حرکت بھی نہیں کرنا چاہتا جو بندے خدا ہے۔ انسان کیوں خطا کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کی نفسانی خواہشوں کی وجہ سے، وہ پوری طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں اس طرح سے نہیں ہے جیسے جمادات ہیں، جیسے نباتات ہیں، جیسے حیوانات ہیں، جن کا اختیار کچھ نہیں چلتا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے سپرد ہیں، جو اللہ چاہے گا ہم وہی کریں گے، جو اللہ چاہے گا ہم وہی کریں گے۔ اگر اللہ زمین و آسمان کا نہ روک دے گناہگاروں سے تو زمین اسی وقت اسے دھسا لے گی جب بندہ گناہ کرے گا، جس وقت بندہ گناہ کرے گا اسی وقت اس کا پیر زمین میں دھس جائے گا، زمین اسے کھا جائے گی، ہوائیں اسے اڑا لے جائیں گی، وہ روئے زمین پر، کیونکہ یہ جتنی بھی کائنات ہے یہ محضر خدا ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ ہے۔ امام خمینی فرمایا کرتے تھے، عالم محضر خدا است، در محضر خدا گناہ نکنید، یہ محضر خدا ہے یعنی اللہ کی بارگاہ ہے، یہ مسجد ہے پوری کائنات، یہ زمین جائے سجود ہے، یہ آسمان یہ صاحبہ ہیں، یہ ہوائیں یہ فضائیں، یہ سب کی سب مسجد ہے، اس میں گناہ مت کرو، اگر تم نے اس میں گناہ کر دیا تو اللہ دیکھ رہا ہے، اس کی اللہ کی نگاہوں کے سامنے گناہ مت کرو۔ لیکن یہ اللہ کا کرم ہے جو گناہگاروں کو چھوٹ دیا ہوا ہے کہ تم جتنا چاہو گناہ کر لو، زمین کو حکم یہ ہے کہ گناہگار جب تک زمین پر ہے گناہ کر رہا ہے تو کرنے دو، اسے تم دھسا نہ لینا۔ زمین کہے گی کہ جب تک زندہ ہے ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم اسے اذیت نہ پہنچائے, لیکن جیسے ہی یہ مر جائے گا تب ہماری گرفت میں آئے گا. جب ہماری گرفت میں آئے گا تب ہم اسے دبا لیں گے. تو آپ نے سنا ہوگا نا کہ فشار قبر ہوتا ہے. یہ فشار قبر جو ہے مرنے کے بعد کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ زمین سے عہد لیا گیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمینوں کو روک دیا ہے انسان کے لیے, حیوانوں کو روک دیا ہے, فضاؤں اور سمندروں کو, سب کو اللہ نے تھما دیا ہے کہ جب تک زندہ ہے اسے رہنے دو, مرنے کے بعد پھر تمہارا اختیار ہے, جو گناہ کاروں کے ساتھ کرنا ہے وہ تم کرنا, لیکن اب نہیں کر سکتے. تو عزیزان گرامی, کربلا میں عبرتیں بھی ہیں. کربلا کا ربط ذات ربوبیت سے جڑا ہوا ہے. تو جب ذات ربوبیت سے جڑا ہوا ہے تو قتل حسین پر صرف انسان نہیں روتے ہیں, یہ غم صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے, بلکہ اس غم کا دائرہ انسانوں سے نکل کر حیوانات, اور حیوانات سے نکل کر نباتات, اور نباتات سے نکل کر جمادات تک پہنچ چکا ہے کہ پتھر بھی روتے ہیں غم حسین میں, زمین روتی ہے, آسمان روتے ہیں, آسمان خون برساتا ہے, آسمان گریہ کرتا ہے امام حسین کی شہادت پر. اب اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ عزاداری حسین کتنی قیمتی شے ہے. عزاداری ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے.